بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوز أمري إلى الله والله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد والثناء لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية الكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المجانين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن دائم لا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. صلوات
الله اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، سامعین کرام، دوستان اهل بیت، شیفتگان اسمان طهارت، به سلسله محرم الاحرام 1429 کی مجالس برقرار بھی ہیں. خدا و متعال سے دعا ہے ہم سب پر اور آنے والی نسلوں پر قیامت تک کے لیے تمام نعمات و رحمات بالاخص نعمت ولایت و نعمت امامت سے نوازے اور ہمیں توفیق دے معرف اہل بیت، محرم الحرام اور امام حسین علیہ السلام کو پہچان سکیں اور آنے والی نسلوں کو اور تمام بشریت کو اس پیغام کو پہنچا سکے اور توفیق دے کہ اس پیغام کے عمل کرنے میں ہم سب سے پہلے آگے رہیں. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد والے محمد.
الحمدللہ یہ دوسرا اشراق رنگ خدمت میں حاضر ہوں اور نہ مجھے زحمت ہے آپ کو پہچاننے میں اور نہ آپ کو یہ زحمت ہوگی مجھے پہچاننے میں، اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے آپ کو تجربہ ہو چکا ہے. آپ کے درمیان کچھ ایسے معروضات عرض کیا ہوں جس کی وجہ سے شاید ابھی تک آپ زحمت میں مبتلا ہوں. بہرحال انشاءاللہ امید یہ ہے کہ مزید کوئی زحمت آپ کو تجربے میں نہیں ہوگی. بس یہ ہے کہ اس میں محرم الحرام کے مہینے اور ان مجالس کی توفیق و برکت سے وہ حاصل کر سکیں جو امام حسین ہم تک پہنچانا چاہ رہے
تھے.
ان مجالس کا عنوان اور ٹاپک آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ جس طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں سورہ شمس کی تلاوت کی ہے، سورہ شمس ہے اور اس سورہ میں خدا متعال 11 قسموں کے بعد جس چیز کی تاکید فرما رہا ہے جو کہ انسان کی بشریت کی کامیابی کا راز، اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اس امید سے کہ ہم سب کامیاب ہو کامران رہیں انشاءاللہ. لیکن آج مقدمتاً چونکہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ گزر چکی اور شب دوم ہے، کل دوسری محرم الحرام ہے، اس اعتبار سے محرم کے عنوان سے کچھ معروضات آج ہو جائیں گے اور کل سے جو ٹاپک میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے انتخاب کیا ہوں، اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بہرحال ٹاپک ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی کچھ زحمت کرنی پڑے گی، آپ بھی کچھ تفاصیل دیکھیں. بالآخر سورہ شمس چونکہ بہت ہی معروف و مشہور سورہ ہے، اس کی کافی تفاصیل موجود ہیں، آپ بھی کچھ تفصیلیں دیکھیں اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا ساتھ ساتھ میں چلیں گے. آج مقدمتاً محرم الحرام کے سلسلے میں اور عاشورہ کے مقصد کے سلسلے میں جو کہ مقدمہ ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے، جس طرح سے کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو بی آن سیم پیج، ایک ہی مقام پر ہم سب رہیں، اس عنوان سے محرم الحرام کی پہچان آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے. محرم الحرام اسلامک کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور آج الحمدللہ 1429 کی تاریخ کا آغاز ہو چکا. ظاہر سی بات ہے ہر سال کی ابتدا میں تمام مذاہبوں، تمام فرہنگوں، ثقافتوں میں ایک کچھ خاص رسومات پائی جاتی ہیں، اور وہ چاہے جشن کی شکل میں ہوں، چاہے اپنے احساسات کو اظہار کرنے کی شکل میں ہوں، چاہے خوشیوں کی شکل میں ہوں، چاہے کچھ معلومات حاصل کرنے کی شکل میں ہوں، چاہے کوئی ٹریڈیشن یا کوئی سنت کو قائم رکھنے کی وجہ سے ہو، مختلف اخلاص اور مختلف مقامات پر مختلف وجوہات کی بنا پر نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اسلامک کیلنڈر میں جو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام، اب چاہے وہابی اسٹیٹ ہو چاہے دوسرے اسٹیٹس ہوں، کوئی اسلامی دنیا میں یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ نے شادیوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، بہت ہی جشن و محافل کے ساتھ آغاز کیا. حالانکہ واقعہ کربلا تو، واقعہ عاشورہ تو، محرم الحرام کا واقعہ تو 61 ہجری کے بعد ہوا ہے. رسول اللہ پہلے مکے میں رہے ہیں 13 سال، اور پھر جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں پھر 10 سال وہاں رہے ہیں، 11 سال آپ کی رحلت اور شہادت بھی ہے. اس پورے عرصے میں کوئی تاریخ اہل سنت اور تشیعوں سے یہ نہیں ملتی کہ رسول اللہ نے کچھ خوشی کے ساتھ یا بہت ہی جشن و سرور کے ساتھ آغاز کیا ہو، کہیں تاریخ نہیں ہے. چونکہ یہ سنت ہے اسی اعتبار سے یہاں تک کہ خلفاء نے بھی کوشش یہ کی کہ محرم کے آغاز کے لیے جس طرح سے یہودی اور نصرانیوں میں اپنے نئے سال کے آغاز میں خوشیاں مناتے ہیں، اسلام میں وہ خوشیاں نہ ہوں. چنانچہ تاریخ طبری اہل سنت کی عظیم تاریخی کتاب ہے جس پر اہل سنت کا دار و مدار ہے، اور اس تاریخ میں بھی یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ نہ پہلے خلیفہ، نہ دوسرے خلیفہ، نہ تیسرے خلیفہ، اور نہ ہی دوسرے لوگوں نے اس محرم کے آغاز، اس نئے سال کے آغاز کو خوشیوں سے منایا. اگر کیا ہے تو صرف اور صرف ایک شخص تھا، وہ تھا یزید، جو کہ واقع کربلا کے دوسرے سال، اسی لیے چوتھے امام سے اور دوسرے اماموں سے جو احادیث ملتی ہے، یوم تبرکت بہی بنو امیہ وابن عاقلت الاکباد اللعید ابن اللعید، یہ جو جملہ احادیث و روایات میں اور زیارات میں اور دعاؤں میں پایا جاتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ نہ تو سنت رسول اللہ کی تھی، یہاں تک یہ خلفاء کی بھی سنت نہیں تھی، یہ صرف اور صرف بنی امیہ بالاخص یزید کی یہ سنت اور سیرت تھی. چنانچہ پچھلے سال کوشش یہ کی گئی کہ سعودی عرب نے بھی بڑے عالیشان کے ساتھ نئے سال کا آغاز کیا جائے اور تمام دنیا کے ممالک کو انوائٹ کیا جائے، اور مکے میں بڑا اہتمام اور بہت ہی محفل کا انتظام کیا جائے. لیکن جب خود اہل سنت کے علماء نے اس کی مخالفت کی، اس بات کو وہیں پہ روک دیا گیا. یہ ہے مقدمہ اسلام کی آغاز، اسلام کی ابتدا جو کہ ہجرت سے شروع ہوئی ہے، اور یہ ہجرت وہ ہجرت تھی جو کہ رسول اللہ مکے سے مدینہ گئے ہیں. رسول اللہ نے جب لوگوں کے سوالات کے جواب دینے شروع کیے، جب ان کے سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، کس عنوان سے شروع کرنا چاہیے. رسول اللہ نے یہی کہا تھا کہ جب تک وحی الہی نہیں ہوگی اس وقت تک نئے سال اسلام کی آغاز، اسلام کی تاریخ کی ابتدا کا تعین نہیں ہو سکتا. جب وحی نازل ہوئی ہجرت کے سلسلے میں، رسول اللہ نے نہ اپنی پیدائش کا دن معین کیا، نہ کوئی دوسری عظیم تاریخیں معین کی، بلکہ اگر معین کی ہے تو ہجرت کو، مائگریشن کو، مہاجرت کو انہوں نے مبنا اور تاریخ اور ملاک اسلام قرار دیا. اور اس ہجرت کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اس ملک میں اس جناح پر اس شان کے ساتھ اسلام کا پرچار ہو رہا ہے، اسلام کی یہاں پر تبلیغ ہو رہی ہے، اور نام حسین کے ذریعے، نام قرآن و اہل بیت و نام اسلام اجاگر ہو رہا ہے. تو یہ جو ہجرت کے ساتھ نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، ہجرت اور نئے سال میں اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آگے والی مجالس میں آپ کو خدمت میں عرض کروں گا. اب رہی بات محرم کیا ہے، پہلا مہینہ ہے. اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے، روایت اور حدیث میں، دعاؤں کی کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں اور دوسری کتابوں میں دیکھا جائے تو کچھ ایسے مہینے ہیں جس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. مثال کے طور پر رمضان المبارک جو کہ بہار قرآن ہے، نزول قرآن ہے، شب قدر پائی جاتی ہے، اور دوسری عظیم تاریخیں اس مہینے میں پائی جاتی ہیں، اس کے خاص احکامات بیان کیے گئے ہیں. ماہ ذوالحجہ، ماہ خدا، ماہ سفر، ماہ حج، ماہ لقاء اللہ، ماہ عرفات، ماہ قربانی، ماہ سیکریفائز، اور دوسری جو عنوانات بتائی گئی ہیں، ماہ غزیر، ماہ مباہلہ، وہ مہینہ ہے. اور اس کے علاوہ رجب کا مہینہ بھی، یوم اللہ، اللہ کا مہینہ، شعبان کا بھی. لیکن احادیث الباعت میں جو کچھ بتایا گیا ہے، ماہ محرم الحرام تمام سال کا کور ہے، خلاصہ ہے. تمام سال کو اگر اکٹھا کیا جائے، سمیٹا جائے، تو اس اکٹھا اور سمیٹنے کا نام محرم الحرام دیا جاتا ہے. یہاں تک رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جو انتو فدا، ہم آپ پر فدا ہو جائیں، یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں تمام مہینوں کا نچوڑ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک، ماہ محرم الحرام ہے، کیا ماہ رمضان ہی شامل ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں بھلا جی، ماہ رمضان بھی اس میں شامل ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان ہے. اب دیکھیں، جو جو مناسبتیں، جو جو خصوصیات، جو جو فضیلتیں تمام مہینوں میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام خصوصیتیں اس مہینے میں پائی جاتی ہیں. اگر ماہ مبارک رمضان المبارک برکت و رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، تو ماہ محرم بھی برکتوں، رحمتوں اور غفران کی اوج ہے. اگر ماہ ذوالحجہ ماہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی علامتوں کو، اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دی جا چکی ہیں ان قربانیوں کو، اور ان قربانیوں کی یاد دہانی کا مہینہ ہے، تو ماہ محرم الحرام بھی ان قربانیوں کی اوج ہے. اگر ماہ رجب میں خدا نے کچھ خصوصیات بیان کیا ہے جس میں اعتکاف بھی شامل ہے، اگر یہ ہے تو ماہ مبارک، ماہ محرم الحرام اس اعتکاف کا اوج ہے. اگر ماہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو ماہ محرم میں قرآن ناطق نیزوں پر سوار ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا خصوصیت ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں حضرت ابراہیم کی وہ تعبیر کہ فبدلناہ بدین عظیم، کہ ہم نے عظیم قربانی میں اس طویل قربانی کو بدل دیا، تبدیل کر دیا. اس قربانی کا اوج اور اس قربانی کی تفسیر اس مہینے میں واقع ہو رہی ہے. چنانچہ ماہ محرم الحرام ان تمام خصوصیات کا حامل ہے. اسی اعتبار سے اگر دیکھیں جو روایتیں اہل سنت سے، جن میں صحیح بخاری جو کہ اہل سنت کی بہت ہی معتبر کتاب ہے، یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ تالی تل میں قرآن ہے، یعنی قرآن کے بعد اگر کسی چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور اس چیز کے سلسلے میں وہ اپنے تمام امور مرتب کرتے ہیں، وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری میں یہ کہا گیا ہے کہ ماہ محرم کا چاند دیکھ کر اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اس کی بہا جنت ہے. یہ جو جنت بہا معین کی گئی ہے ماہ محرم کے چاند دیکھنے سے اس میں جو خصوصیت پائی جاتی ہے، یہ کیا خصوصیت ہے؟ آخر کیا بچا ہے؟ کسی مہینے کے اعمال میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اگر تم رو، اگر تم اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دو تو اس کی قیمت جنت ہوگی مگر ماہ محرم الحرام. کسی مہینے کی خصوصیت نہیں ہے کہ اس شب میں تم بیٹھو اور بیوی کی خوشنودی کے سلسلے میں صرف تصور کرو، فکر سا یعنی ایک لمحے کے لیے تصور کرو کہ کس طرح تم بیوی کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو، تو اس کی عوض یہ ہوگی کہ جنت انسان کے لیے واجب ہو جائے گی. اب اس کی کیا معنی ہیں، کیسے ہیں، کس طرح سے حاصل کرنا، یہ الگ ٹاپک ہے. کبھی کبھار انسان ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اتنی بہت سی روایت اور حدیث کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد ایک ہی جلسے میں، ایک ہی گھنٹے میں اگر تمام روایت کو سمیٹنا چاہے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھار اسی اعتبار سے جو میسج لوگ لے کر جاتے ہیں وہ میسج مکس میسج ہو جاتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا میسج ہو. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ اگر اس مہینے کی پاسداری کی جائے اور اس مہینے کی عظمت کو سمجھا جائے اور اس مہینے میں اگر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیا جائے تو اس کی قیمت معرفت کے ساتھ، عمل کے ساتھ یقیناً جنت ہوگی.
مومنین ممبر کے پاس بہت چل رہا ہے اور مومنین آ رہے ہیں. نظر اللہ نیاز حسین،
چنانچہ محرم الحرام ان تمام خصوصیات اور ان تمام نعمتوں، رحمتوں، غفران، رضوان، برکات و صلوات کے ساتھ شروع ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آخر کیوں ہر سال، نہ تنہا ہر سال بلکہ جہاں کہیں بھی ذکر مصیبت آ جاتی ہے، امام حسین کی مصیبت آنکھوں میں آ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک فلم دیکھیں جو بہترین فلم ہو، یا کوئی کتاب پڑھیں جو بہترین کتاب ہو. اگر ایک دفعہ پڑھیں بڑا لطف آئے گا، دوسری دفعہ لطف آئے گا، سو دفعہ پڑھیں گے تو لطف کم ہو جائے گا، دو سو دفعہ، تین سو دفعہ، چار سو دفعہ کے بعد وہ لطف بالکل ختم ہو جائے گا. پوری بشریت کی تاریخ میں کوئی ایسی داستان نہیں ہے، داستان کربلا کے علاوہ، اتنی تکرار کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے. بچوں سے لے کر ضعیفوں تک، عورتیں، مرد، سب کے سب اپنے ذہن میں حفظ کر چکے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جب بھی محرم کا چاند آتا ہے، جیسے جیسے محرم کی تاریخیں گزرتی جاتی ہیں، جیسے جیسے یہ مصیبت اوج پر پہنچتی ہے، مومنین کے دل اضطراب سے تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان تھکتا نہیں؟ آخر انسان کے دل میں کبھی یہ خطور بھی نہیں ہوتا کہ آخر پچھلے سال تو سن لیے تھے، کوئی نئی چیز ہو، نیا مسائل ہو، نئے فضائل ہو، نئی بات ہو، انسان کے ذہن میں خطور نہیں کرتا. جب بھی جاتا ہے تمام جذبے کے ساتھ، تمام خوشیوں کے ساتھ، تمام احساسات کے ساتھ کوشش یہ کرتا ہے کہ امام حسین کی خدمت میں کچھ خراج عقیدت ہو جائے تاکہ ہمارا نام شہداء کربلا کی لیسٹ میں آ جائے. جس طرح سے حدیث ہے ہمارے کسی امام کی شب عاشور، امام شیعاتنا، ہم شیعوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ ہماری مصیبت کے سلسلے میں ایک قدم اٹھائے گا اور ہم اس کے ساتھ نہ ہوں. جو حاجی جو حج پہ جاتے ہیں، پوری کوشش یہ ہوتی ہے، اتمام الحج، حج کا تمام ہونا اسی وقت ہوتا ہے جب لقاء الامام، امام کی زیارت ہو جائے. حاجی حج پہ جاتا ہے امام کی زیارت کی، لیکن رسول اللہ کی حدیث ہے، تیسرے امام کی حدیث ہے، مختلف اماموں کی حدیث ہے کہ جہاں پر ذکر حسین کے لیے فرش عزا بچھی جائے وہاں پہ دو شخصیتوں کا آنا لازمی اور حتمی ہے، ایک بیوی کا آنا ہے اور دوسرا امام وقت کا آنا ہے.
حضرت بلند صلوات
اب جس امام کی تلاش میں حاجی ہچکے جاتا ہے اب اس امام کی دیدار کے لیے جو آنکھیں تڑپ رہی ہیں وہ امام جو کہ حدیث میں کہا گیا ہے مثل الامام امام کی مثال مثل الکعبہ کعبے کی مثال ہے تعطی ولا تعطا الی وہ آئے گا نہیں اس کی طرف جائیں گے وہ زیارت نہیں ہوگا اس کی زیارت کی جائے گی وہ طواف نہیں کرے گا وہ طواف کے لیے آئے گا اس کی طرف طواف کیا جائے گا امام بھی ایسے ہی ہے لیکن ایک ہی مقام ہے جہاں پہ ایگزمپشن ہے کہ امام خود پیدل چل کر آ جاتا ہے یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے یہ کوئی ایسی لفاظی نہیں ہے بلکہ صداقت احادیث کے ساتھ وہ جملہ نورانی ہے جو زبان امام سے نکلا ہوا ہے کہ کوئی محفل نہیں ہے جہاں ذکر حسین نہ ہو وہاں پر ہم نہ آئے امام وقت کا پورا وعدہ ہے چنانچہ ایسی جگہ پر ہم بیٹھیں گے اب آئے دیکھیں کیوں کیا بچا ہے اس کے سلسلے میں علماء بتاتے ہیں تین وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ ظاہر سی بات ہے یہ ہے کہ جس طرح سے واقع کربلا کے وقت تاریکی اور ظلمت تھی امام حسین نور و ہدایت تھے آج بھی اگر تاریکی ہے ظلمت ہے اندھیرا پن ہے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے تو ہادی کربلا کے تمام سرما ہے کربلا کا واقعہ نور ہے کربلا نور ہے عاشورا نور ہے اگر ظلمت اس جگہ اس مقام پر پائی جاتی ہے تو نور کی ضرورت ہے اگر آپ یہ طے کر لیں کہ نور کی ضرورت نہیں ہے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے ہم نور و ہدایت سے اوپر جا چکے ہیں تو پھر آپ کو کربلا کی ضرورت نہیں ہوتی عاشورا کی ضرورت نہیں ہوتی اگر یہ تصور کریں کہ ظلمانی دنیا میں آپ بالکل محصور ہو چکے ہیں احاطہ کر چکا ہے زمانہ ہم پر تمام تاریکیوں کے ساتھ نور و ہدایت کی ضرورت ہے پہلی چیز اور دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ذات سی بات ہے جب تک انسان اور بشر بشر اور انسان کے نام پر رہے گا اس وقت تک انسان کے لیے ایک نمونے اور ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو خود نمونے عمل بن کر آ سکے ذات سی بات ہے انسان کے پاس یہ خدا داری خصوصیت اور فطرت پائی جاتی ہے کہ جب تک انسان کے آگے نمونہ پیش نہ کیا جائے اس وقت تک انسان عمل کرنے میں کتراتا ہے خود اسے پتا نہیں چلتا کس طرح کیسی ہو چنانچہ جب قرآن مجید کا نزول ہوا اس میں انبیاء ایک کے بعد دیگر آئے اور اکثر انبیاء جو آئے اپنے ہی قوم و قبیلے سے تھے انہیں کے درمیان بڑے بڑے تھے اور انہی کے ساتھ رہے تو لوگوں کے اعتراض آتے تھے کہ خدا اگر تو خدا ہے تو قدرت لاعزال کا حامل ہے تو قدرت مطلق رکھتا ہے تو کوئی ایسے نبی کو بھیج دے جو کہ ہم میں سے نہ ہو فرشتہ ہو قرآن کا کیا جواب تھا کہ ہم نے نبی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ فرشتوں کی ادا نکال سکے بلکہ نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ انسان کامل بن کر انسانوں کی ہدایت کر سکے نبی اور نبوت کا مفہوم ہی عبد و عبودیت سے شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ یہ نہیں کہا گیا بے نبی ہی بے امام ہی بے رسول ہی یہ نہیں کہا گیا عبدہ ہی یعنی خدا تعالی نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ انسانوں کی طرح عبودیت کے اس عظیم مقام پر پہنچ جائے یہ نبوت کا اور امامت کا فلسفہ ہے اگر انسان تمام نمونوں کو تمام رہنماؤں کو تمام رہبروں کو جو کہ انسان کے ہر زاویے سے ضرورت پڑتی ہے ان کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا کی داستان کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر بچوں کو بھی نمونہ مل جائے ضعیفوں کو بھی مل جائے عورتوں کو بھی مل جائے بے قصوروں کو مل جائے غریبوں کو بھی مل جائے امیروں کو مل جائے سب کے سب کو مل جائے اگر ہم یہ کہہ کر گزر جائیں کہ وہ تو امام تھے نبی تھے پیغمبر تھے خدا داری صلاحیتیں تھیں تو پھر کون تھے حبیب بن مظاہر کون تھے زہیر بن قون کون تھے جون کون تھے علی اکبر اور علی اصغر کون تھے، یعنی بچے سے لے کر بڑے تک، ضعیف سے لے کر بوڑھے تک، عورت سے لے کر مرد تک، تمام کے تمام لوگوں کو اگر ایک جگہ، ایک ہی واقعے میں، ایک ہی دن، ایک ہی مہینے میں یہ تمام نمونے مل سکتے ہیں تو کربلا کے علاوہ کوئی دوسری تاریخ نہیں ہو سکتی ہے. اور اس سے بڑھ کر جو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، یہ وہ نمونہ ہے جو پانی کی طرح ہے. انسان بچپنے سے لے کر موت تک پانی پیتا ہے، کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں پانی پی پی کر تھک گیا ہوں. جب بھی وہ پانی، پیاس جب لگتی ہے پانی کی طرف جاتا ہے تو فرحت، سرور اور ایسا احساس کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی لذت حاصل نہیں ہو سکتی. چنانچہ انسان جیسے ہی نمونے کی ضرورت پڑتی ہے اس نمونے کی طرف آ جاتا ہے، چاہے علی اکبر ہو، علی اصغر ہو، چاہے زہیر ہو، چاہے قائن ہو، چاہے کوئی بھی سرما کربلا کا ہو، ان کی یاد میں آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں تو وہ فرحت اور سرور ہوتا ہے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ انسان کو نمونے کی ضرورت ہے ہر دور میں. چونکہ ہم بھی ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر نمونے کی ضرورت ہے، کربلا کا ایک عظیم کارنامہ ہے جن میں ہر شخص کو نمونے مل جاتے ہیں. تیسری وجہ کیا بتائی گئی؟ تیسری وجہ یہ بتائی گئی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب لوگ آئے رسول اللہ کی خدمت میں، کہنے یا رسول اللہ ہم تو توحید اور وحدانیت خدا کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جو کہ انسان ہم سے پہلے نہیں پہنچا تھا. الحمدللہ آپ کے توفیق، آپ کے برکت، آپ کے حضور، آپ کے ارشادات کی وجہ سے. اور چونکہ قرآن کتاب کامل خدا ہے، تمام کتابوں کا نچوڑ ہے، اس اعتبار سے ہم پر خدا تعالیٰ نے لطف و کرم کیا کہ قرآن نازل ہوئی، ہم قرآن کے پیروکار بنے اور سورہ توحید بھی نازل ہوئی، دوسرے سورے بھی نازل ہوئے، چنانچہ توحید کے اتم مرحلے تک پہنچ گئے. الحمدللہ کیا کہنا، ماشاءاللہ. چنانچہ صفا مروہ ایسی چکر ہے، ایسا دور ہے جو کہ یہ کالی کسور کی عورت، اسے حاجر کہتے ہیں، اپنے بچے کی یادداشت میں پانی کے لیے بھاگی تھی. اب ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں ایک اچھی چیز تھی. اب وہ کہتے تھے ہم تو نہیں کریں گے. وہ زمانے میں اگر حضرت ابراہیم شیطان کو پتھر مارے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی پتھر ہے جو شیطان ہے. شیطان تو کہ دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے. یا رسول اللہ مکے مدینے سے آپ کی آواز نے شیطان کو نکال باہر کر دیا. شیطان ہے ہی نہیں مکے میں، مکے میں کہاں آئے گا؟ کیوں پھر اسی پتھر پر، اسی پتھر کو پھر کنگریاں مارے؟ چنانچہ آپ کو حکم فرمائے کہ اگلے سال سے صفا مروہ نہ ہو اور حج میں پتھر کنگریاں، وہ جو شیطان کے پتھروں کو ہے اس کو نہ مارنی پڑے. الحمدللہ یہ سال جو حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیطان بہت بڑا ہو چکا ہے. اس سے پہلے شیطان بہت دبلا پتلا اور ایک ہی جگہ ٹہرا تھا، اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب نشانہ بھولا ہی نہیں جا سکتا. ایسے آنکھ باندھ کر کے انسان مار جو حج پہ جا چکے جانتے ہیں، ماشاء اللہ. اور نہ تنہا وہ ہے بلکہ کنوینئنس یہ ہے کہ تینوں طبقوں سے شیطان کی بارش ہو رہی ہے. اب اگلے سال کہا تھا کہ پانچ طبقے ہو جائیں گے، اب چاہے جتنے بھی طبقے بڑھا ہے شیطان تو کہیں دوسری جگہ بیٹھا ہے. تو لوگوں کا اعتراض تھا. اب جیسے اعتراض رسول اللہ کی خدمت میں لیا گیا، اور وہ بھی کب کس مقام پر، جب رسول اللہ مسجد شجرا جہاں سے مدینے سے جا رہے ہیں احرام باندھ رہے ہیں. جو حج پہ جا چکے ہیں جانتے ہیں کہ مسجد شجرا کیا ہے، وہاں پہ احرام باندھنا کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے. خدا ہم سب کو توفیق ایک سال نہیں بلکہ ہر سال حج بیت اللہ الحرام انجام دے سکتے ہیں. عجیب خصوصیات بتائی جاتی ہیں، کسی عمل کے سے بھی نہیں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہو اور حج انجام نہ دے اور مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے، اس کی موت یہودی اور نصرانی موت ہے، مگر حج کے سلسلے عجیب سی بات ہے، حج کے سلسلے کہا گیا ہے، حج یہاں تک یہ کہا گیا کہ ایک شخص آیا خدمت رسول اللہ کی خدمت میں، کہہ رہے یا رسول اللہ میں پچھلے سال حج کر چکا ہوں، یہ سال میرے پاس کچھ اور پیسہ، کیا میں اور ایک عمرہ اور حج کر لوں یا کسی یتیم اور غریب کو دے دوں؟ رسول اللہ فرمانے لگے کہ نہیں، اگر تم کوئی واجبی ضرورت نہیں ہے جو کہ امیڈیٹ نیاز ہے، اگر وہ نہیں ہے، ایسے ہی خیرات عام کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے بہتر یہ ہوگا کہ تم حج پہ جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں پہلے کر چکا ہوں۔ رسول اللہ فرمانے لگے لا اسراف، حج میں کوئی اسراف نہیں ہے، بلکہ حج ایسی جگہ ہے جو انسان کو انسانیت کے عروج تک لے جاتی ہے، انسان کامل بنا دیتی ہے۔ جیسے ہی انسان حج سے واپس آتا ہے، کہا گیا ہے کہ 40 دن تک ملائکہ طواف کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو حج پہ جا چکے ہیں ان کے لیے۔ کہ رسول اللہ جیسے ہی کوئی شخص عمرے سے حج سے واپس آتا تھا، جیسے بکل باغ کرتے تھے، کہ یا رسول اللہ آپ، کہ جی میں بھی مومن ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایمان کے درجات آپ کی زیادہ سے اضافہ۔ یہ کس کی جملات ہیں؟ رسالت مآب کی جملات ہیں، ان کی جملات ہیں جن پر قرآن مجید نازل ہوا، جو کہ اشرف مخلوقات ہیں، جو کہ خدا تعالی اس کائنات میں ان سے بہتر خط نہیں کیا، ان کے جملات ہیں۔ 40 دن تک ملائکہ طواف کرتے ہیں اس کے اطراف۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی تم حاجی حج سے واپس آتا ہے، اگر تم جاؤ اس کے ساتھ بیٹھو اور اس کو گھرے ملا، تو اس کا اجر و ثواب جو بتایا گیا ہے، ایک عمرے کا ثواب ہے اور عمرے تمتع کے کچھ اعمال کا ثواب بھی بتایا گیا ہے، طواف کا مختلف روایت میں، لیکن جو مشخصاً چھٹے امام سے بصاری شیعہ میں جو روایت ہے وہ یہ کہ ایک عمرے مفدا کا ثواب۔ اب جو لوگ حج سے واپس آئے ہیں، معلوم ان کو جاننا چاہیے کہ ان کی کیا اہمیت اور خصوصیت ہے۔ بہرحال اب رسول اللہ مسجد شجرا گئے، جہاں پہ انسانیت اپنے اوج پر پہنچتی ہے، انسان کو اپنے تمام مفاخر دنیا کی تمام علامتوں کو نکال دینا چاہیے۔ آدھا کفن، کفن میں 3 حصے پائے جاتے ہیں، ایک لنگ، ایک پیراہن اور ایک سرتاسری۔ لیکن عمرے میں یا حج میں جب انسان جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو آدھا کفن انسان پہنتا ہے، آدھا کفن پہن رہے ہیں، اور رسول اللہ کی زبان سے جاری ہے لبیک اللہم لبیک، آخری حج ہے، حجت الوداع ہے۔ عجیب حجت الوداع کا منظر ہے کہ رسول اللہ اس حج کو جانے سے پہلے تمام مسلمانوں کو، تمام بلاد اسلامی میں خبر پھیلاتے ہیں، یہاں تک کہ 35 صحابیوں کو بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ اور اعلان کر دو کہ یہ میرا آخری حج ہے، جو بھی اس عظیم سعادت تک فائز ہونا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ حج میں ملاقات کرے۔ یہ بھی ایک غریب کا ایک عجیب مفہوم ہے کہ رسول اللہ کس انداز سے اس غریب کے سلسلے میں اہتمام کر رہے ہیں۔ اب ان تمام اہتمامات کے ساتھ، یہاں تک کہ مولا کائنات امیر العالی کو بھی طالب سے فرماتے ہیں کہ علی تم جاؤ یمن، اور مولا کائنات یمن جاتے ہیں اور یمن سے 3000 لشکر کے ساتھ مکے میں آتے ہیں اور رسول اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام دوسرے صحابی جاتے ہیں۔ اب یہ عظیم حج ہے رسول اللہ کا، اس موقع پر لوگوں کے اعتراضات کہ ہم توحید کے اس عظیم مرحلے پہنچ چکے ہیں، صفا مروا کاٹ دیجئے اور شیطان پر کنکریاں مارنا کاٹ دیجئے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے رسول اللہ؟ اور رسول اللہ دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل نازل ہوئے، اور حضرت جبرائیل فرماتے ہیں ان صفا والمروا من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی درمیان سعی کرنا خدا کی علامتوں میں سے، خدا کے شعار میں سے ایک شعار ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اب جو بھی اس عظیم خدا کی علامتوں کا احیاء کرتا ہے، اس کے سلسلے میں اہتمام کرتا ہے، اس کے سلسلے میں قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر خدا متعال ایک نبی کی نبوت کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر, یہ خدا تعالیٰ کی آیت آئی. جیسے یہ آیت آئی سب کی زبانیں بند ہو گئی. چنانچہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں, یہ بتائیے خداوند تعالی کی تمام مخلوقات میں حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں اور انبیاء کے علاوہ جتنے بھی عظیم انسان گزرے ہیں اپنی تمام قربانیوں کے ساتھ ساتھ, جن میں حضرت لقمان جو نہ کہ نبی تھے, نہ رسول تھے, نہ پیغمبر تھے, نہ کوئی ان کے پاس خدائی منصب تھا, بجز یہ کہ وہ اپنے خدا تھے, ان کے نام پر ایک پورا سورہ نازل ہوا اور وہ جیسے حضرت لقمان جیسے انسانوں کو بھی شامل کر لیں, تمام بشریت کو حضرت آدم سے لے کر آج تک شامل کر لیں. کوئی ایسی جگہ ہو, کوئی ایسی شب ہو, کوئی ایسا دن ہو, کوئی ایسا واقعہ ہو جہاں پر خدا کی راہ میں ایک ہی دن میں تمام قربانیاں ادا کر چکی ادا ہو چکی ہو, کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی. یہاں تک کہ پورے حج کا فلسفہ ایک باپ اور بیٹے اور ماں کی قربانیوں کا ہے جو کہ پورا کامل بھی نہیں ہوا. قرآن مجید کی صداقت ہے, فَبَدَّلْنَاهُمْ بِذِبْنِ عَظِيمٍ, ہم نے عظیم قربانیاں بدل دی. حضرت ابراہیم خدا کی راہ میں شہید نہیں ہوئے, ان کا گلا ذبا نہیں ہوا, ان کی گردن نہیں کاٹی گئی, خواب تھا اور خواب کی تعبیر تھی, لے کر جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر حسین نہ تنہا ابراہیم ہیں بلکہ اسماعیل بھی ہیں, ابراہیم بھی ہیں, ایک اسماعیل نہیں بلکہ 18 اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھا چکے ہیں. اب ان تمام قربانیوں کو اگر نچوڑ اور اکٹھا کیا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی جگہ ہو سکتی ہے, دن ہو سکتا ہے کہ عاشور اور کربلا سے بڑھ کر کوئی مفہوم آ سکتا ہے. چنانچہ چھٹے امام نے یہ وضاحت کے ساتھ آپ اعلان کر دیا جب لوگوں نے آیا اور کہا کہ یبنا رسول اللہ, اے فضل رسول خدا, یہ کیا بات ہے ہر سال مصیبتوں پر رونا ہے اور وہی امام حسین کا نام ہے اور آپ اتنی اہتمام کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں؟ تو امام نے کہا, یا اللہ تنسونا کما نسیتم الغدیر, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم غدیر کی طرح واقع کربلا کو نہ بھولو. جس طرح سے صفا اور مروہ کا احیاء ہر سال ہوتا جا رہا ہے, اسی تھا کربلا کے ہر سورما کا, ہر شہید کا, ہر قربانی کا ذکر ہر سال ہر موقع پر ہونا چاہیے. چنانچہ یہ چھٹے امام کی سیرت ہے جو کہ امام نے معین کیا کہ ایک مجلس میں تمام کی مصیبت یاد نہ کرو, کیونکہ یہ بہت ہی عظیم مصیبت ہے. جیسے فرزدق, دعبل اور دوسرے آتے ہیں تو امام فرماتے ہیں, دعبل فرزدق تم جاؤ, ہر امام ہر شہید کربلا کے شہید ہر کربلا کے سرما کے لیے الگ الگ مرثیہ لکھو, الگ الگ اہتمام کرو, اس لیے کہ ایک جگہ تم جمع نہیں کر سکتے. ان اللہ یرا, خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے طفیل سے ہر قربانی کی یاد تازہ رہے. اگر مقام ابراہیم جہاں پر حضرت ابراہیم کھڑے رہے اور کعبے کی بنیاد ڈالی, احادیث روایت کی بنیاد پر روشنی میں حضرت ابراہیم کے جہاں پر کعبے مبارک کی نشانیاں ہیں اور جہاں پر حضرت ابراہیم کا پسینہ بہا ہے, اس پسینے کی وجہ سے وہ پتھر دھس گیا تھا, جب حضرت ابراہیم اس جلتی ریتی پر کھڑے ہوئے پتھر پر کعبے کی بنیاد ڈال رہے تھے تو وہاں پر پورے بدن سے پسینہ بہتا جا رہا تھا. اس پسینے کی وجہ سے جہاں پر حضرت ابراہیم کھڑے تھے اس پتھر پر علامت ہو گئی تھی, یہاں تک کہ پتھر دھس گیا تھا عام صفحہ سے. اس مقام کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. یہاں تک کہ اس عظیم قربانی کو خدا تعالیٰ قبول کیا, جیسے حضرت ابراہیم کا خدایا تقبل منی, خدا مجھ سے قبول کر لے. اس قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی ہوں, جتنے بھی امام ہوں, جتنے بھی رسول ہوں, جتنے بھی اولوالعزم ہوں, جتنے بھی انسان ہوں, جو بھی ہو حج کے لیے جائے, اگر وہ طواف کے بعد رکعت نماز طواف پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی طواف اسی وقت قبول ہوگی جب مقام ابراہیم کے پیچھے اپنا ماتھا ٹیکے. یہ تصور ذہن نہ آئے کہ میں خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی تعظیم نہیں کرتا. نہیں, خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہونی چاہیے, لیکن تعظیم کے سلسلے میں خدا تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ جس طرح حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے حکم دیا گیا تھا یہ حضرت آدم کا سجدہ نہیں ہو رہا تھا لیکن حکم خداوند متعال تعمیر ہو رہا تھا. اسی طرح حضرت ابراہیم کے مقام کے پیچھے جیسے ہی رسول اللہ جیسا عظیم نبی جا کر اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکتا ہے اور حضرت ابراہیم کی اس عظیم یادگار کو زندہ کرتا ہے اس وقت اس کا حج قبول ہوتا ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اسی طرح آپ آئیں دیکھیں ایک صفا اور مروہ کے سلسلے میں حضرت حاجر کا جانا سات دفعہ چکر لگانا, حالانکہ خدا تعالیٰ چاہتا تو اس چکر لگانے سے پہلے ہی دریائے بہا دیتا, کیوں اس لیے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اس وقت خدا تعالیٰ کے عتم حجت تھے اور ان کی وجہ سے دنیا قائم تھی اور ان کی خاطر خدا تعالیٰ جو بھی کرنا چاہتا تھا تو کر سکتا تھا. یہاں تک کہ خود حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے قدم مبارک ہی کافی تھے, لیکن سعی ہوئی صفا اور مروہ کے درمیان اس سعی کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ پانی بہنے لگا. اب یہ تمام یادداشتیں جہاں سے پانی نکلا ہے, جہاں سے پانی بہا ہے, وہ پانی آج تک شفا اور رحمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب آئیں کربلا میں دیکھیں, یہاں پر صرف پسینے کی بوندیں نہیں گئی ہیں, کربلا میں جو قربانیاں ہوئی ہیں صرف صرف خواب اور تعبیر نہیں ہے بلکہ حقیقی تفسیر ہے. اگر خدا متعال ہر حاجی کو اپنی عمر میں ایک دفعہ واجب قرار دیتا ہے کہ تم جب جاؤ اور حج کرو واجبی حج, اس وقت صفا کرو سائی, صفا اور مروہ کے دن سائی کرو اور یہ حکم دیتا ہے, تو امام حسین کی قربانی اور امام حسین کی اس عظیم قربانی کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ چنانچہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کسی مٹی کا کھانا, کسی جگہ کی مٹی ہو, یہاں تک کہ جنت البقیع کی مٹی کھانا حرام ہے فقہی طور پہ, لیکن خاک شفا تھوڑی اپنی زبان پہ رکھنا عاشور کے دن خاک شفا سے فاتح کشائی کرنا تبرک ہے, شفا ہے, فیہ شفا و رحمہ. یہاں تک کہ امام صاحب کہ عاشور کے دن خاک شفا کھانا نہ تنہا حرام نہیں ہے بلکہ وہ مستحب ہے, وہ شفا ہے جو کہ حضرت ابراہیم کی طرح امام حسین کی اس عظیم قربانی کی یادداشت میں کی. چنانچہ چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا ابن رسول اللہ اے فضل رسول خدا یہ بتائیے اگر خدا تعالی صفا اور مروہ کی یہ رسم آج تک واجب قرار دیا ہے تو آپ کے جد امام حسین کی قربانی کے سلسلے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں اگر سال میں ایک دفعہ یا پوری عمر میں ایک دفعہ حج پہ جا کر سعی کرنا ہے تو آپ کی نماز اگر عتم ہونا ہے, قابل قبول ہونا ہے, عتم درجے قبولیت تک پہنچنا ہے تو اپنا ماتھا اپنی پیشانی خاک شفا پر رکھو. یہ سال میں ایک دفعہ نہیں ہے, عمر میں ایک دفعہ نہیں ہے, بلکہ ہر لمحہ ہر لحظہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو خاک شفا پر اگر تم سجدہ کرو تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ الف الف, ایک ہزار کو ملٹی پلائی کرائیں ہزار پر, یعنی ایک ملین کے برابر یہ دو رکعت کا نماز کا جو ثواب پورے اخلاص کے ساتھ پورے اقرار کے ساتھ عروج قبلہ رہے تمام شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے کریں ایک اس کا ثواب ملے گا, لیکن اپنے سر کو اپنے پیشانی کو خاک شفا پر رکھ دیا جائے اس کا ثواب ایک ملین رکعت سے بڑھ کر ہوگا. یہ خصوصیت بتائی جاتی ہے. چنانچہ احادیث روایت میں جو بتایا گیا ہے واقعی کربلا کے سلسلے میں انسان اگر تھکتا نہیں, انسان کی یادداشت انسان کو یہ نہیں کہتی کہ بس کرے, وجہ یہ ہے کہ ایک نمونے کی ضرورت ہے, دوسرا نور ہے ہدایت ہے, آج بھی ظلمت پائی جاتی ہے تاریکی پائی جاتی ہے, تیسرا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں, خدا تعالیٰ اس نشانی کو قبول کیا ہے. یہاں تک یہ کہا گیا اِنَّ فِي الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ لَا يَبْرَدُهَا أَبَدًا, امام حسین کے نام میں ایسی حرارت, ایسی محبت, ایسی کشش مومنین کے دلوں میں بھرتی گئی ہے جب بھی حسین کا نام لیا جائے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ام سلمہ کا واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا, رسول اللہ کی خدمت میں آتی ہے پہلی محرم کی شام کو شب اول محرم اب جیسے ہی آتی ہے رسول اللہ جریان ہے رو رہے ہیں. ام سلمہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا وجہ رونے کی؟ کہ فی حسین حرارت فی قلوب المؤمنین. اے ام سلمہ جان لو کہ خدا نے اتار حسین کے نام سے مومنین کی دلوں میں وہ محبت ڈال دیا ہے کہ کبھی بھی خاموش نہیں ہو سکتی. رسول اللہ سے فرماتی ہے, عرض کرتی ہے ام سلمہ کہ یا رسول اللہ آپ بھی حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں مومن نہیں ہوں؟ کیا خدا نے اتار مجھے اس کے درجات ختم کر دیے ہیں؟ رسول ہوں, نبی ہوں, مومنین کا امیر ہوں, لیکن میں بھی مومنین کے درجے میں آتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ایمان کے اس عظم درجے تک پہنچو محبت حسین میں. یہ کس کی جملات ہیں؟ امام حسین کے نہیں, رسول اللہ کی جملات ہیں امام حسین کے سلسلے میں. اب یہ محبت جو لوگوں کے مومنین کے قلوب عاشقان اہل بیت کے دلوں میں جو بھر دی گئی ہے اس وجہ سے ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے عظم الاجر عند المصیبہ. خدا تعالیٰ اپنی تمام اجر و سعادت کو مصیبتوں کے موقع پر ڈال لیا ہے. فمن احب اللہ عبدا, جب بھی خدا تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہے اس بندے کو مصیبت حسین کے سلسلے میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے تاکہ وہ بندہ اپنے آپ کو امام حسین کے ساتھ شامل کر دے. ہاں اعزائے گرامی, چونکہ پہلی شب ہے آپ لوگوں کے خدمت میں مجالس کا سلسلہ آغاز کیا اور یوں بھی محرم الحرام کی دوسری شب ہے اور کل سے جو ٹاپک آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہوں اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. آئے اپنے دلوں کو کربلا لے جائیں. ظاہر سی بات ہے داعش ٹیکساس سے کربلا ہزاروں میل کا فاصلہ, مدینہ سے بھی ہزاروں اگر ہزاروں نہیں سو مائل کا فاصلہ تھا. اگر مدینے سے ام سلمہ اپنے دل کو کربلا لے جا سکتی تو ہم بھی یہاں بیٹھے اپنے دل کو کربلا لے جا سکتے. اگر کربلا پہنچ گئے اور کربلا میں اس عظیم سعادت پہنچ گئے تو تنہا نہ رہے, اکیلے پن کا احساس نہ کریں, خدا سے یہ کہیں خدا کچھ عاشقان کچھ محبان حسین وہاں جمع ہیں مومن سینٹر میں دوسرے سینٹروں میں, ان کی عبادت بھی قبول کریں. چنانچہ جب اپنے دل کو کربلا لے جائیں اکیلا پن محسوس نہ کریں. خدا الغار اکیلی عبادت انفرادی عبادت کو قبول نہیں کرتا, چانچے ہر مقام پر یہ ارشاد ہوا ہے کا دعبود, یعنی کہا اعبدو میں عبادت نہیں ہم سب پر. اور فلسفہ کربلا بھی یہی ہے, اصحاب امام حسین کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ عبادت دست جبری سب مل کر خدا کی بارگاہ میں پہنچنا. چانچے آئے اپنے دلوں کو یہی پہ جو بیٹھے ہوئے کربلا کی طرف لے جائے. وہ بے کسی, وہ یتیم, وہ بے بسی اہل بیت کی ایک طرف ہے اور دوسری طرف کاروان حسین کا کربلا پہنچنا ہے. بہرحال کچھ نام ایسے ہیں لیتے ہی انسان اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتا ہے, بے چینی انسان کے دل پر حاوی ہو جاتی ہے. نہ جانے کیوں بے چینی انسان کے دل پر یہ حاوی ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا حدیث روایت میں جب بھی تم یہ بے چینی محسوس کرو تم یہ اندازہ لگاؤ کاروان حسینی میں جو بچے تھے ان کے دلوں پر کس طرح کی بے چینی, کس طرح کا اضطراب چھایا ہوا. آئے اپنے لوگ لے جائیں. یہ کاروان مدینہ سے چلا ہے, جب مدینہ سے چلا ہے کئی مقامات سے ہوتا ہوا, بعض روایت کے مطابق 70 مقامات سے ہوتا ہوا اب ایک مقام پر پہنچا ہے. ایک طرف سے خود اپنے لشکر کو لے کر آئے ہیں, ایک طرف امام حسین کے اصحاب بے چینی ہے, ایک طرف بچوں کی اور عورتوں کی اس طرح بڑھ رہی ہے. ان تمام واقعات کو ایک ہی جگہ تصور کریں, اب یہ کاروان 70 مقامات کو طے کر کے ایک جگہ پہنچا ہے. کہاں سے اتفاق ہوئی تھی؟ مدینے سے اتفاق ہوئی تھی. جس وقت امام حسین مدینہ سے نکل رہے تھے عجیب عالم تھا. روایت و حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ امام حسین مدینہ سے نکلنے سے پہلے قبر رسول پر جاتے تھے اور جا کر دیر تک روتے اور مدینہ کی در و دیوار کو دیکھ کر وہ گریا و اضطراب طاری ہوتا ہے. کبھی ان اللہ فرض علیک القرآن راتوں کا الامحات پڑھتے ہیں, کبھی ان اللہ و ان الیک راجعون. کسی نے پوچھا آقا مولا آخر کیا وجہ ہے, وجہ کیا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ جس طرح سے رسول اللہ مکے سے چھوڑ کر آ رہے تھے, اپنے وطن کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے, وہی کیسے میرے دل میں آ چکی ہے کہ جب میں مدینہ سے چھوڑ رہا ہوں. جس طرح سے رسول اللہ مکہ چھوڑ رہے تھے, مکے کی در و دیوار کو دیکھ کر گریا کر رہے تھے, رو رہے تھے, وہی کیفیت میرے دل میں آ چکی ہے. چنانچہ امام حسین ہر جگہ ہر مقام پر جا کر گریا وزاری کرتے ہیں. یہاں تک ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر فقیر کہتے ہیں اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں, قبر حضرت زہرا سے ودا کرتے ہیں. یہ پہلا مقام تھا. اب یہ دوسرا مقام مکہ اور مدینہ کے راستے میں ہوتا ہے. تیسرا مقام, چوتھے مقام, ہر مقام پر امام حسین چاہتے ہیں کہ کچھ صحابیوں کو اپنے ساتھ لے لیں, وہ سرما وہ افراد جو کہ تاریخ میں شمع وجود بشریت بن سکتے ہیں, ان تمام کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. یہاں تک پوری دنیا, پوری مخلوق, پورے مومن, پورے مسلمان آئے ہیں کعبہ مکہ زیارت بیت الحرام کے لیے, لیکن امام حسین 8 ذی الحجہ کو جو کہ یوم ترویہ کہتے ہیں سب کے سب جا رہے ہیں منا سے عرفات جانے کے لیے, لیکن امام حسین منا کے بجائے عرفات جاتے ہیں اور عرفات جا کر اس بلندی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں حج پورا نہیں کر رہا ہوں, جو بھی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے میں اپنے ساتھ کعبے کو لے کر جا رہا ہوں. انبت مکہ انبت مدینہ, میں کعبے اور مدینہ اور مکے کا بیٹا ہوں, یہ تمام خطبہ دیتے ہیں اور وہاں سے پھر نکلتے ہیں. پوری منزل غازلیہ وغیرہ وغیرہ طے کر کے اب ایک مقام پر پہنچتے ہیں. اب جیسے یہ مقام پر پہنچتے ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ خود راوی ہے, حضرت زینب کی جلات ہے کہ جیسے ہی یہ کاروان ایک مقام پر پہنچا جہاں پر امام حسین اپنی اضطراب کو برداشت نہیں کر پائے, زمین پر گر پڑتے ہیں اور زمین پر جیسے ہی گرتے ہیں سجدہ انجام دیتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کا اس جگہ کا کیا نام ہے. اب کسی نے کہا غازلیہ, کسی نے کہا نئے نوا, امام حسین کا کوئی اور دوسرا نام شط العچ, اور کوئی دوسرا نام. کئی ناموں کے بعد جیسے ہی کسی نے کہا اس زمین کا نام کربلا بھی کہتے ہیں. جیسے امام حسین کربلا کا نام سنتے ہیں اس طرح جا کا جملہ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, نعوذ باللہ من کرب و بلا, میں خدا کو پناہ مانتا ہوں اس عظیم بلا سے اور اس عظیم اضطراب سے. کرب کہتے ہیں اضطراب, بلا بلا ہے, اضطراب اور اس عظیم بلا سے خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. اب جیسے ہی یہ فرماتے ہیں اب یہاں پر ابو الفضل العباس آتے ہیں, کہتے آقا مولا آپ کیوں اتنے بے چین ہیں, بے قرار ہیں؟ عباس کون ہے؟ وہ عباس نہیں جو جلال و شجاعت کا مجسم نمونہ ہے, نہیں, بلکہ عباس فدا کے اس اوج کو کہتے ہیں جو کہ انسان کبھی بھول نہیں سکتا, وہ وفا کا عظیم مجسم نمونہ. امام حسین کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں آقا مولا آپ کس بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہو گئے. امام حسین ابو الفضل عباس کا ہاتھ تھامتے ہیں اور کنارے جاتے ہیں. اللہ اکبر, کیا روایت کی جملات ہے. اطراف اس سے پہلے کہ خیمے نصب ہوں امام حسین کہتے ابو الفضل عباس سے کہ یہاں کے کانٹے نکال دو, یہاں سے جو کنکریاں ہیں ان کنکریوں کو ہٹا دو, امام حسین اور ابوالفضل عباس وہاں کے کنکریاں نکالتے ہیں اور کانٹوں کو ہٹاتے ہیں. اللہ اکبر. حبیب آتے ہیں کہتے آقا مولا یہ کیا ہو گیا. امام حسین فرماتے ہیں اے حبیب بہت ہی جلدی یہاں پر ہماری بچیوں کو یہاں پر بھاگنا پڑے گا. جب ہماری بچیاں اس زمین پر بھاگیں گی میں نہیں چاہتا کہ ان کے ننگے پیر یہ کانٹے رہے. اللہ اکبر. آقا مولا آئیے سے عاشور کے بعد ابھی تو محرم الحرام ہے آپ وہاں پر یہ اہتمام کر رہے ہیں. عصرِ عاشور کے بعد صرف کانٹے نہیں تھے چادریں چھینی جا چکی ہے. اللہ اکبر. بچوں کے لیے صرف وہ صرف کانٹے اور کنکریاں نہیں تھے تماچے بھی مارے. اے خدا ہم سب کو تیرا تو بنے گی توفیق عنایت فرما. اے خدا الہ رب حبیب رب کریم گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے خدا پروردگار الہ رب عظیم ان قلیل طاعات کو قبول فرما اور باعث خوشنودی امام زمان علیہ السلام قرار دے. اے خدا پروردگار الہ امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. نبی زمان علیہ السلام یا حسین
یا حسین. نوا خان اور جن کا نام ہے لسٹ میں پلیز آپ آگے تشریف لے آئیں اور آپ مومنین سے ریکویسٹ التماس ہے کہ آپ حلقہ بنا لیں لانگ حلقہ بنا لیں تاکہ ہم ماتم کا پرسہ دے سکیں شہزادی کو. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.